گزارے کیسے زندگی, آؤ علماء سے پوچھ لے, آئے جو مشکل پیش کوئی, آؤ علماء سے پوچھ لے.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله والصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك واصحابك يا نور الله. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, سلسلہ دار الافتاء اہل سنت میں حاضر ہیں. انشاءاللہ سوجل آج ایک نئے موضوع کے ساتھ ہم اس سلسلے میں شامل ہوں گے جس پر گفتگو ہوگی. اگر آپ آخر تک شامل رہیں گے تو اس موضوع سے متعلق اہم معلومات آپ کو حاصل ہوگی. اور موضوع ہے رہن, اور اردو میں گروی رکھوانے کے حوالے سے بہت مشہور ہے چیزیں گروی رکھوائی جاتی ہیں, تو انشاءاللہ اس پر گفتگو ہوگی. ابتداء درود پاک کی فضیلت کے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے کہ جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق و محبت کی وجہ سے تین تین مرتبہ درود پاک پڑھا, اللہ تعالیٰ پر حق ہے کہ وہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مفتی صاحب تشریف فرمائے, پہلا سوال میں عرض کروں گا. حضور ارشاد فرمائے کہ رہن کسے کہتے ہیں اور اس کی شرعی حیثیت کیا ہے, کیا ایسا کرنا جائز ہے, کیا فرمائیں گے؟
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. رہن اردو میں جس کو گروی رکھنا کہتے ہیں, تو لغوی طور پہ کسی چیز کو روکنا یہ رہن کہلاتا ہے, اور اصطلاح میں رہن اسے کہتے ہیں کہ دوسرے کے مال کو اپنے حق کے عوض روکنا, کہ جس کے ذریعے سے اپنا حق وصول ہو سکے,
ٹھیک,
اس کو رہن کہتے ہیں. جیسے کوئی کسی کے پاس آتا ہے, کہتا ہے کہ مجھے اتنا قرض دے دو,
ٹھیک,
وہ کہتا ہے ٹھیک ہے میں تمہیں قرض دوں گا لیکن تم میرے پاس کوئی چیز گروی رکھوا دو, رہن رکھوا دو, تو وہ چیز اس کے پاس وہ رہن رکھوا دیتا ہے,
ٹھیک,
یعنی گویا کہ دوسرے کے مال کو اپنے حق کے عوض رہن رکھوا رہا ہے,
صحیح,
اس کو گروی رکھنا بھی کہتے ہیں. تو اس کا ثبوت جو ہے یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے اس کا جواز, اور یہ بالاجماع جائز ہے,
ٹھیک ہے.
قرآن مجید میں اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ, کہ اگر تم سفر میں ہو اور لین دین کرو اور کاتب نہ پاؤ کہ جو دستاویز لکھ پائے,
صحیح,
تو فرمایا کہ تو گروی رکھنا ہے جس پر قبضہ ہو چکے. فریحان, تو ریحان وہی گروی رکھنا,
ٹھیک.
اسی طرح اس آیت مبارکہ میں تو سفر میں, حالت سفر میں گروی رکھنے کا ذکر ہے,
ٹھیک ہے.
اور ویسے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے فعل سے یہ ثابت ہے کہ آپ نے مدینہ شریف میں ایک آپ نے اپنی زرہ رہن رکھوائی تھی, جس کا ذکر بخاری شریف مسلم شریف میں ہے کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک یہودی سے غلہ ادھار لیا تھا اور اپنی لوہے کی جو زرہ تھی وہ اس کے پاس رہن رکھوائی تھی, اور یہ آخر تک ہی رہی تھی آپ کے پردہ فرمانے تک. تو قرآن و حدیث سے اس کا جواز ثابت ہے, بالاجماع بھی یہ جائز ہے. اب اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟
صحیح,
اس کا فائدہ دونوں کے لیے ہوتا ہے, جو قرض دے رہا ہے جو لے رہا ہے.
صحیح,
قرض جو لے رہا ہے اس کا فائدہ تو یہ کہ کس وجہ سے اس کو قرض مل جاتا ہے, اور جو قرض دے رہا ہے اس کا فائدہ یہ ہے کہ اس کو اطمینان ہو جاتا ہے کہ اب میرا پیسہ نہیں ڈوبے گا.
صحیح,
گویا کہ اس کو ایک طرح سے وصولیہ بھی ہو جاتی ہے,
ٹھیک ہے.
وہ اس طرح کہ اگر کل کو یہ دین یعنی قرض ادا نہیں کر پائے گا تو اس کی یہ چیز ہے,
صحیح,
اس کو باہمی رضامندی سے بیچ کر اس کی رقم سے اپنا قرض وصول کر سکتا ہے,
ٹھیک ہے.
تو اس طرح اس کو اطمینان
ہو جاتا
رہتا ہے, تو اس لیے یہ رہن رکھا جاتا ہے, اور ہمارے ہاں بھی یہ چیزیں پائی جاتی ہیں,
ٹھیک. مدنی شرح کے ناظرین رہن سے متعلق اس کا لغوی معنی، اس کی جو شرعی تعریف تھی اور اس کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے، مفتی صاحب نے اسے بیان فرمایا. اچھا، مزید سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رہن جو ہے وہ کس چیز کے عوض رکھوا سکتے ہیں، کیا فرمائیں گے آپ؟
دیکھیں، ایک تو وہ ہوتا ہے قرض،
ٹھیک،
کسی سے آپ نے قرض لیا، اور ایک وہ ہوتا ہے کہ کسی سے آپ نے کوئی چیز ادھار لی.
صحیح.
جیسے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک یہودی سے غلہ ادھار لیا تھا، تو اس کی قیمت کی عوض جو اس کے پاس اپنی زرا رہن رکھوائی تھی، تو دین کے عوض جو ہے یہ رہن رکھوایا جاتا ہے، دین میں یہ قرض آ جاتا ہے.
ٹھیک ہے.
یا کوئی چیز آپ نے ادھار خریدی تھی، تو اس کے سمن کی عوض جو ہے آپ نے کوئی چیز رہن رکھوائی، تو یہ رہن ہوتا ہے، یعنی اس کو کہیں گے دین.
صحیح.
یعنی دین کے عوض جو ہے وہ رہن رکھوایا جاتا ہے.
ٹھیک. اچھا، ویسے ہمارے معاشرے کے اندر جو گارنٹی کا لفظ استعمال ہوتا ہے، بھائی گارنٹی کیا ہوگی؟ یعنی وہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بھائی اپنے موٹر سائیکل کے کاغذات آپ جمع کروائیں یا اس طرح کی چیز، تو یہ وہ رہن والی صورت ہے؟
دیکھیں، گارنٹی شریعت نے دو چیزوں سے رکھی ہے.
ٹھیک ہے.
ایک تو گارنٹی رہن سے ہوتی ہے.
صحیح ہے.
اور دوسری گارنٹی ہوتی ہے کفیل سے، ضامن سے.
ٹھیک ہے.
تو جو ضامن ہوتا ہے، کفیل ہوتا ہے، یعنی بولے آپ کوئی بندہ لے کر آؤ جو تمہاری ضمانت دے.
ٹھیک ہے.
بات کی تو یہ دو چیزیں ہیں.
ٹھیک ہے.
کہ اس سے گارنٹی ہو سکتی ہے اور تیسری چیز نہیں.
ٹھیک. مدی چل کے ناظرین، کسی چیز کو گروی رکھوانے کے حوالے سے جو شرعی حکام ہے، جس کو شرعی اصطلاح میں رہن کہتے ہیں، اس پر ابھی یہ سلسلہ ہمارا شروع ہوا ہے، گفتگو شروع ہوئی ہے. اس کے اندر بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو ہمارے معاشرے کے اندر رائج ہیں، جو کہ جائز نہیں ہیں. تو انشاءاللہ بھی آگے ہم اس پر چلیں گے. آئیے، آپ کی کالز کو ہم شامل سلسلہ کرتے ہیں.
احمد قادری اتاری، ضلع منڈی بودی. میرا سوال یہ ہے کہ جو بندہ مکہ پاک میں کام کر رہا ہے، کیا وہ مکہ پاک سے مدینہ پاک جائے گا، اس پر واپسی پہ عمرہ واجب ہوگا یا نہیں؟
جی، انشاءاللہ عرض کرتے، کیا فرمائیں گے؟ کیونکہ راستے میں میقات آتی ہے.
دیکھیں، کوئی اگر مکے میں کا رہنے والا ہو یا مکے میں کام کرتا ہو، وہ اگر میقات سے باہر جائے گا، جیسے مدینہ شریف حاضری کے لیے جا رہا ہے، تو واپسی جب وہ مکہ آئے گا تو اس پر لازم ہوگا کہ میقات سے احرام باندھے.
ٹھیک ہے.
اگرچہ اس کے عمرے کی نیت نہ بھی ہو،
صحیح،
وہ حرم شریف میں داخل ہو رہا ہے، حدود حرم میں، تو کسی بھی نیت سے، چاہے اپنے کام کاج کی نیت سے داخل ہو رہا ہے، تو اس پر یہ احرام، عمرے کا احرام باندھنا
لازم،
یہ لازم ہوگا. اکثر وہاں کے جو لوگ ہوتے ہیں، وہاں کے رہنے والے یا وہاں کام کاج کرتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے ضروری نہیں ہے.
صحیح.
وہ میقات سے باہر بھی جاتے ہیں اور ویسے بھی آ جاتے ہیں.
ٹھیک.
تو اس صورت میں وہ گناہگار ہوں گے. ہاں، میقات کے اندر اندر ہیں، جیسے مکے سے جدہ شریف، جدہ جو ہے میقات سے اندر آتا ہے.
صحیح.
جدہ شریف جا سکتے ہیں، وہاں سے بغیر احرام کے آ سکتے ہیں، جبکہ عمرے کی نیت نہ ہو. لیکن جب میقات سے باہر چلے گا، مدینہ شریف جو ہے وہ میقات سے باہر ہے، تو وہاں سے جب دوبارہ مکے حاضری ہوگی، تو انہیں جو ہے میقات سے عمرے کا احرام باندھنا ہوگا.
ٹیکسی والے، بسے والے جو یہ سواریاں آگے پیچھے کرتے ہیں، ان پر بھی یہی ہوگا؟
ان کے بھی یہی ہوگا کہ اگر وہی مکے میں آتے ہیں اور میقات سے باہر سے آ رہے ہیں،
صحیح،
تو ان پر بھی احرام باندھنا
لازم
ہوگا. اگر بغیر احرام کے وہ میقات سے گزر گئے، مکے میں آ گئے، تو ان پر دم لازم
اللہ
ہوگا.
مزید کال.
زکات کے لیے کتنی رقم ہونی چاہیے جس پر زکات ہوتی ہے؟
زکات کے لیے کتنا
رقم ہونی چاہیے؟ دیکھیں، اگر کسی کے پاس سونا چاندی نہ ہو اور رقم ہے، اب کتنی رقم ہو تو اس پر زکات ہوگی. تو اس کے لیے یہ ہے کہ کسی کے پاس اگر 52.5 تولہ چاندی کے برابر رقم ہو، ضرورت سے زائد، اور اس پر سال گزر جائے، تو اس پر زکات فرض ہوتی ہے. اور 52.5 تولہ چاندی کتنی ہوتی ہے، یہ ہر شہر میں معلوم کی جا سکتی ہے
اس کا ریٹ،
کہ اس کا ریٹ کیا ہے 30 تولہ چاندی کا. تو 52.5 تولہ چاندی کے برابر جو رقم ہو اور وہ ضرورت سے زائد ہو اور اس پر سال گزر جائے، تو اس پر زکات ہوگی.
ٹھیک. مدی شہر کے ناظرین، آپ کے ایس ایم ایس کالز، ویڈیو کال بھی شامل سلسلہ ہوتی ہیں. آئیے، ایک ویڈیو سوال بھی ہم شامل کرتے ہیں.
میرا نام حفیظ الرحمان ہے. میرا یہ مسئلہ ہے کہ جب بندہ کوئی نماز ادا کر رہا ہو اس میں برے خیالات تو اس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے.
جی کیا فرمائیں گے, نماز کے اندر برے خیالات کا آنا یا توجہ کا بٹنا؟
دیکھیں نماز کے اندر اگر برے خیالات آتے ہیں تو اس سے نماز نہیں ٹوٹتی.
صحیح.
حتی الامکان کوشش یہی کرنی چاہیے کہ خیالات سے بچیں.
صحیح.
اور مکمل توجہ جو ہے وہ نماز کی طرف ہی ہو.
صحیح.
لیکن بالفرض بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ توجہ بڑھ جاتی ہے.
صحیح.
تو اس صورت میں یہ ہے کہ نماز تو جو ہے وہ
ہو جائے گی
لیکن جتنی توجہ اس کی نماز کی طرف ہوگی اتنا ہی اس کو زیادہ ثواب ملے گا. تو حتی الامکان کوشش یہی کی جائے کہ توجہ اگر کہیں جاتی بھی ہے تو فوراً نماز کی طرف ہی مبذول کی جائے.
مدنی چینل کے ناظرین کو ہم یہاں پر ایک مدنی مشورہ یہ پیش کریں گے کہ یعنی یہ غور فرمائے کہ ہم جو نماز پڑھتے ہیں اس کے اندر جو تلاوت کرتے ہیں اذکار وغیرہ جو پڑھے جاتے ہیں کیا اس کے معنی ہمیں پتہ ہیں؟ عموماً اس کے معنی پتہ نہیں ہوتے. اب جیسے سورہ فاتحہ ہم پڑھتے ہیں اس کا ترجمہ کیا ہے یہ پتہ ہی نہیں ہے, سورہ اخلاص یا دیگر سورتیں جو پڑھتے ہیں اگر ان کے معنی ہم جان لیں کہ ان کا معنی کیا ہے تو یوں اگر ان معنی پر غور کرتے ہوئے نماز ادا کی جائے تو یوں توجہ آپ کی اب نماز پر آ جائے گی, کیونکہ وہ پتہ نہیں ہوتا اور زبان پہ ہمارے رٹے ہوئے ہوتے ہیں یہ کلمات, تو یوں وہ کلمات ادا ہو رہے ہوتے ہیں اور ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں. تو لہذا یہ بھی ایک طریقہ ہے نماز کے اندر اپنی توجہ کو باقی رکھنے کا. اچھا حضور یہ ارشاد فرمائے کہ رہن پر ہماری گفتگو چل رہی ہے, اب کسی کے پاس کوئی چیز گروی رکھوائی اور وہ ضائع ہو گئی, ضائع ہونے کے ظاہر اسباب بھی ہوتے ہیں, تو کیا فرمائیں گے اب حکم کیا ہوگا؟
دیکھیں جس کے پاس کوئی چیز گروی رکھوائی جاتی ہے تو وہ اس کے پاس جو ہوتی ہے بطور زمان کے ہوتی ہے, یعنی وہ عین چیز تو امانت ہوتی ہے لیکن مالیت کے اعتبار سے وہ بطور زمان کے ہوتی ہے. مطلب اس کا یہ ہے کہ اگر وہ چیز ضائع ہو گئی تو اب یہ دیکھا جائے گا کہ اس کا قرض کتنا تھا, اس کا دین کتنا تھا. مثال کے طور پر اس نے 1000 روپے قرض لیا,
صحیح,
اور جو چیز اس کے پاس رہن رکھوائی گئی تھی اس کی قیمت بھی 1000 روپے ہے یا 1000 سے زیادہ ہے, تو اب وہ چیز ہلاک ہونے کی وجہ سے, ضائع ہونے کی وجہ سے اس کا قرض بھی ختم ہو گیا, ساقط ہو گیا, اب کچھ لینا دینا نہیں.
صحیح.
اور اگر جو چیز گروی رکھوائی ہے رہن رکھوائی ہے اس کی قیمت قرض سے کم ہے, مثال کے طور پر قرض تو 1000 ہی تھا لیکن جو مقروض تھا اس نے جو چیز رہن رکھوائی تھی گروی رکھوائی تھی اس کی قیمت بالفرض 500 روپے.
صحیح.
اب وہ چیز ہلاک ہو گئی تو 500 ہی اس قرض میں سے منہا ہوں گے.
صحیح.
اور بقیہ 500 جو ہے اس کو قرض کی ادائیگی کرنی ہوگی. تو جس کے پاس جو چیز رکھوائی جاتی ہے یہ بطور زمان کی ہوتی ہے.
صحیح.
یعنی اگر سمجھیں اس کے بعد ہلاک ہوگی تو وہ اس پر تاوان ہوتا ہے.
صحیح.
تاوان ہوتا ہے تو اسی وجہ سے اس کا جو قرض ہوتا ہے
اس میں سے
وہ منہا ہو جاتا ہے, اگر برابر برابر ہے تو پورا ساقط ہو جاتا ہے.
ٹھیک. مدیش ایل کے ناظرین, جامعۃ المدینہ کے طلباء کرام بھی ہمارے سلسلے میں عموماً شرکت کرتے ہیں, آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ کیا سوال کر رہے ہیں. جی
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے, اگر عورت شوہر سے قرآن پر ہاتھ رکھ کر قسم کھاتی کہ میں تجھ سے بات نہیں کروں گی, اس کے بعد وہ قسم توڑ دیتی ہے اور بات کر لیتی ہے, تو اس کا کیا کفارہ ہوگا؟
جی کیا
اولاً تو یہ عورت نے جو قسم کھائی ہے یہ قسم ہی درست نہیں ہے, یعنی اس طرح قسم کھانا ہی جائز نہیں. اب اس نے قسم کھائی کہ میں تجھ سے بات نہیں کروں گی, اب ظاہر بات کرنے کی تو حاجت ہے, اب اس نے قسم توڑ دی یعنی بات کر لی, تو اس صورت میں قسم توڑنے کا کفارہ دینا ہوگا. قسم توڑنے کا کفارہ یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلایا جائے یا ان کو کپڑے پہنائے جائیں, ٹھیک ہے, یا رقم ہے تو وہ دی جائے, 10 مسکینوں کو 10 فطرے کی رقم. اگر اس کی استطاعت نہیں رکھتے تو پھر لگاتار 3 روزے رکھنے ہوں گے.
مدنی چینل کے ناظرین, قسم کے حوالے سے امیر اہل سنت نے ایک رسالہ تحریر فرمایا, قسم کے مدنی پھول, بہت پیارا رسالہ ہے, اگر آپ اس کا اول تاخیر مطالعہ کر لیں گے تو مزید آپ کو اس موضوع سے متعلق معلومات حاصل ہوگی. حضور یہ ارشاد فرمائے کہ اب کسی چیز کو ہم نے گروی رکھوایا, مثال کے طور پر موٹر سائیکل ہے وہ ہم نے رکھوائی, اب موٹر سائیکل ظاہر چیز ایسی ہے کہ حاجت تو پڑتی ہے آدمی کو اس کے استعمال کی, اب گروی بھی رکھوا دی, اب کیا جس کے پاس رکھوائی گئی وہ اور یہ خود جس کی یہ ہے گاڑی، کیا دونوں اس کو استعمال کر سکتے ہیں؟
دیکھیں، جو چیز گروی رکھوائی جائے، رہن رکھوائی جائے، اب اسے دونوں استعمال نہیں کر سکتے.
اچھا،
یعنی گروی رکھوانے والا اور جس کے پاس رکھوائی ہے، دونوں اس سے کسی طرح کا نفع حاصل نہیں کر سکتے.
ٹھیک.
اسی طرح کوئی کپڑا رہن رکھوایا تھا تو اسے پہن نہیں سکتے.
صحیح.
کوئی زیور رہن رکھوایا تھا، ایسے بھی معمول ہوتا ہے زیورات رہن رکھواتے ہیں، گروی رکھواتے ہیں، ان زیورات کو استعمال نہیں کر سکتے، کیونکہ ان دونوں اس میں دونوں کا حق شامل ہو جاتا ہے.
ٹھیک ہے.
اور فقہا نے یہ بیان فرمایا ہے، اگر رہن رکھواتے وقت ہی یہ شرط ہو،
ٹھیک ہے،
کہ یہ اس سے نفع حاصل کرے گا،
صحیح،
پھر تو نفع حاصل کرنا جائز نہیں ہے.
صحیح.
اگر رہن رکھواتے وقت یہ شرط نہ تھی،
صحیح،
نہ معروف ہے، اور بعد میں مالک نے اجازت دے دی، ٹھیک ہے تم استعمال کر لو،
صحیح،
تو اب استعمال کرنا جائز ہوگا.
صحیح.
لیکن ہمارے ہاں عرف یہ ہے کہ جو چیز رہن رکھوائی جاتی ہے وہ رہن اسی طور پر ہی رکھوائی جاتی ہے کہ وہ اس کو استعمال کرے گا. یعنی یہ چیز اتنی معروف مشہور ہو گئی ہے کہ اب گویا کہ اسی طرح ہے، گویا کہ شروع میں ہی یہ کہہ رہا ہے کہ تم اس کو استعمال
کرو.
تو رکھواتے ہی اسی وجہ سے ہیں.
صحیح.
جیسے کوئی مکان رکھوا دیا،
صحیح،
کوئی چیز رکھوا دی، وہ اس لیے رکھواتے بھائی جب تک میں تمہارا قرض ادا نہ کروں،
صحیح،
تم اسے استعمال کرتے رہو، تو یہ ناجائز و حرام اور سود ہو جاتا.
اچھا.
ہے، لہذا رہن کی چیز اس طرح استعمال نہیں کر سکتے.
ٹھیک. ایک جائز صورت تھی جو آپ نے بیان کر دی،
وہ بھی
ابتداء نہ ہو،
شرط نہ ہو.
ٹھیک ہے،
کہ بھائی یعنی یہ شروع میں یہ نہ کہا ہو کہ تم اس کو استعمال کرنا، کوئی شرط نہ ہو اور معروف بھی نہ ہو.
معروف بھی نہ ہو.
ٹھیک ہے نا.
ٹھیک ہے.
لیکن صدر الشریعہ علیہ الرحمہ نے بہاری شریف میں یہی لکھا، ٹھیک ہے، فقہا نے یہ مسئلہ بیان فرمایا ہے.
صحیح.
لیکن ہمارے ہاں عرف ہی یہی ہے،
اللہ ہو،
کہ لوگ جو رکھواتے ہی اسی لیے رکھواتے ہیں کہ اس کو استعمال کریں،
وہ جائز نہیں ہے.
اور جب اسی لیے رکھواتے ہیں تو گویا کہ ایسے ہی ہوا جیسے شروع میں شرط رکھنا ہوا.
ٹھیک ہے.
لہٰذا اس کا استعمال کرنا جائز
نہیں
ہوگا. اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے یہ لکھا نا کہ بھائی شروع میں شرط نہیں تھا، بعد میں اجازت دے دی.
ٹھیک.
اس کا مطلب یہ ہے کہ معروف بھی نہیں ہے، مشہور بھی نہیں ہے، اور جب چاہے اجازت دے دو، جب چاہے واپسی لے لے.
صحیح.
نبی آج کے، ٹھیک ہے، جا کے تم مکان میں رہو، دوسرے دن بولا بھائی نکل جاؤ.
صحیح.
وہ فوراً نکل جائے.
صحیح.
لیکن ایسا کہاں ہوتا،
ایسا کہاں ہوتا؟
تو وہ تو ظاہر ہے، وہ بولے گا بھائی جب تک تم قرض ادا نہیں کرو گے میں تمہارے مکان میں رہتا رہوں گا.
صحیح.
لہٰذا یہ جائز نہیں.
مدنی چینل کے ناظرین، یقیناً اس گفتگو سے آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ کتنا اہم موضوع ہے اور ہمارے معاشرے میں اس حوالے سے کتنی جو ہے غلط باتیں رائج ہیں. آپ کی مزید کالز ہم شامل کرتے ہیں.
سوال نمبر ایک تو یہ ہے گا کہ مجھے اگر مثال کے طور پر دعائے قنوت یاد نہیں ہے، اور اس کی جگہ میں سورہ اخلاص پڑھ سکتا ہوں اور کتنے ٹائم تک پڑھ سکتا ہوں؟ اور دوسرا یہ کہ تہجد میں 12 رکعتیں پڑھنا لازمی ہے، اس سے کم بھی پڑھی جا سکتی ہیں.
ٹھیک. عرض کرتے ہیں، دعائے قنوت یاد نہ ہونے کی صورت میں سورہ اخلاص وغیرہ. اچھا، ساتھ یہ بھی ارشاد فرمائے کہ آلٹرنیٹ ہم تلاش کرتے ہیں نا، جیسے دعائے قنوت یاد نہیں ہے تو اس کی جگہ کیا پڑھیں، اسی طرح مختلف اذکار کے حوالے سے یہ بات آتی ہے. پہلے تو یہ ارشاد فرمائے کہ دعائے قنوت یاد کیوں نہیں اور کب کر لیں گے، پھر اس کے بعد.
دیکھیں، صحیح کہہ رہے ہیں آپ، اس طرح بالکل توجہ نہیں ہوتی لوگوں کی، اور یہ اتنی کوئی مشکل نہیں ہے. اگر آدمی تہیہ کر لے، کوشش کرے، اگر ٹکڑے ٹکڑے میں بھی یاد کرے تو 3-4 دنوں میں آرام سے یاد ہو سکتی ہے.
ٹھیک.
تو یاد کرنے کی کوشش کریں تو جب نا.
صحیح.
اور دیکھیں، یہی جو دعائے قنوت جو معروف ہے، اللہم انا نستعینک، یہ والی دعا، یہ پڑھنا سنت ہے.
ٹھیک.
تو لہذا کوشش یہی کی جائے کہ اس کو ہی یاد کیا جائے، ورنہ مطلقاً کوئی بھی دعا پڑھیں گے تو واجب ادا ہو جائے گا.
ٹھیک.
اب بہتر تو یہی ہے کہ اگر کوئی اسے دعائے قنوت خاص یہ والی دعا نہیں آتی،
صحیح،
تو کوئی اور دعائے معصورہ، جیسے اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنتا وفی الآخرۃ حسنتا وقنا عذاب النار، یہ دعا پڑھ لے، یا 3 دفعہ یہ کہہ لے کہ اللہم اغفر لی.
ٹھیک ہے.
یا یا ربی یا ربی یا ربی. اب یہ ہے کہ اب اس کی جگہ اگر 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھی،
ٹھیک،
تو واجب ادا ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو سید اعلی حضرت علیہ الرحمہ نے اسی طرح کے ایک سوال کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ کیونکہ ہے یہ بطور ثنا ہی، تو واجب ادا ہو جائے گا.
ٹھیک.
لیکن بہتر یہی ہے کہ کوئی اور دعائے معصورہ ہی
پڑھی
جائے.
ٹھیک.
اب انہوں نے دوسرا یہ سوال کیا کہ تہجد کے حوالے سے
12 رکعتیں.
تو 12 رکعتیں یا 8 رکعتیں پڑھنا ہی ضروری نہیں ہے. ضروری تو خیر 2 رکعتیں پڑھنا بھی نہیں ہے. خیر ایسا نہیں ہے کہ 12 رکعتیں پڑھیں گے تو تہجد ہوگی ورنہ نہیں ہوگی.
ٹھیک ہے.
اگر کم از کم 2 رکعتیں بھی پڑھ لی جائیں تو تہجد ادا ہو جائے گی. تو لہٰذا جیسا وقت ہو, جیسی گنجائش ہو,
ٹھیک,
جیسی طبیعت ہو, اس کے مطابق ادا. کم سے کم 2 رکعتیں تو پڑھ لیں گے تو پھر بھی تہجد ادا ہو جائے گی.
سبحان اللہ. مدنی چینل کے ناظرین, جس طرح مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا, کوشش کی جائے کہ جو نماز کے اندر جتنی بھی دعائیں, صورتیں, یعنی جو جیسے قرآت کا جو فرض ہے وہ جو ادا ہوتا ہے سورہ فاتحہ اور پھر اس کے ساتھ ہم جو سورت وغیرہ ملاتے ہیں, اس کے علاوہ جو اذکار ہیں, دعائے قنوت ہے, التحیات وغیرہ ہے, درود پاک ہے, تو کوشش کر کے اس کو یاد کیا جائے. ہم انگلش کے اور دیگر جو ہمارے کورسز ہوتے ہیں اس میں بڑی بڑی چیزیں, لیسنس وغیرہ ہم یاد کر لیتے ہیں کوشش کر کے. تو یہ تو نماز ہے, اعلیٰ ترین فرض ہے. اگر یہ ہمیں مکمل آتی ہی نہیں ہے تو یہ بہت عجیب بات ہے. اس کی بھی نیت فرمائیں کہ ان شاء اللہ تعالیٰ اپنی نماز کو درست بھی کریں گے, اس کے فرائض, واجبات, مفسدات وغیرہ اس کو بھی یاد کریں گے. مزید کال.
دارالافتاء اہل سنت سے میرا سوال یہ ہے کہ اگر امام صاحب 4 رکعت والی نماز پڑھا رہے ہیں اور اگر 3 رکعت میں انہوں نے سلام پھیر لیے ہیں, ان کو یاد نہیں ہے, اور مقتدی کو یاد تھا مگر مقتدی اس سوچ میں کہ شاید یہ 4 رکعت ہو گئی ہے, بعض مقتدیوں کو یاد آیا کہ 4 رکعت ہوئی نہیں, 3 رکعت میں سلام پھیر لیا گیا, تو حضور بتا دیجئے اس پہ کیا حکم ہوگا, کیا نماز دہرانا پڑے گا, اور اس میں وقت بھی گزر چکا تھا, تو اس میں اب کیا اس کا جواب ہوگا؟ برائے کرم اس کا جواب عنایت فرما دیجیے.
جی حضور کیا فرمائیں گے؟
دیکھیں اگر واقعی ہی 4 رکعت والی نماز تھی اور امام صاحب نے 3 رکعتیں پڑھی, تو ظاہر ہے جن مقتدیوں کو پتا تھا, یاد تھا, تو انہیں لقمہ دینا چاہیے تھا. یہاں تو لقمہ دینا ضروری تھا.
صحیح.
کہ اس صورت میں امام صاحب سلام پھیر دے تو نماز فاسد ہو جاتی. تو اب لقمہ نہیں دیا اور امام صاحب نے سلام پھیر دیا. اب یہ دیکھا جائے گا کہ واقعی امام صاحب کے بھی ذہن میں نہیں ہے, معلوم نہیں ہے,
صحیح,
کہ کتنی رکعتیں پڑھی ہیں, اور لوگ اکثر لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ نے 3 رکعتیں ہی پڑھی ہیں, تو اس صورت میں وہ تو نماز نہیں ہوئی, نماز دوبارہ پڑھنی ہوگی.
صحیح.
اور اگر امام صاحب کہتے ہیں کہ میں نے تو 4 رکعتیں پڑھی ہیں, تو اس صورت میں یہی مانا جائے گا کہ 4 رکعتیں ہوئی ہیں. لیکن اگر بالفعل ثابت یہی ہوتا ہے کہ 3 رکعتیں ہی ہوئی تھیں,
صحیح,
تو اب چاہے وقت ہی کیوں نہ گزر گیا, وہ نماز تو اب پڑھنی ہے, یعنی اب تو نماز وہ قضا ہو گئی.
صحیح.
لہٰذا اتنی تاخیر نہیں کرنی چاہیے. جب ایسا معاملہ ہو جائے تو فوراً ہی
عموماً
لقمہ دے دیا جائے,
شور ہی ہو جاتا ہے.
عمومی طور پہ ہوتا ہے کہ امام صاحب اگر سلام بھی پھیر دیں تو پیچھے سے کوئی نہ کوئی کہہ دیتا ہے بھائی اتنی رکعتیں ہوئی اتنی ہوئی ہیں, اور امام صاحب کو بھی یاد نہیں ہے, لوگ سارے یہی کہہ رہے ہیں, تو اس صورت میں جو ہے وہ نماز دوبارہ پڑھی جائے گی.
ٹھیک. جی مزید کال.
محمد رفیق خان زادہ سکرن. عقیق کے بارے میں معلوم کرنا ہے کہ عقیق کس دن ہو, اس کے گوشت کا کیا طریقہ ہے, کتنے حصے ہوں, کس کو دیا جاتا ہے؟
انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. عقیقے کے حوالے سے کیا فرمائیں گے؟
عقیقہ جو ہے وہ پیدائش کے 7ویں دن کرنا مستحب ہے. یعنی جس دن پیدائش ہوئی, مثال کے طور پہ جمعہ کے دن پیدائش ہوئی ہے, تو جمعرات کے دن کریں گے تو 7ویں دن کہلائے گا.
ٹھیک.
تو 7ویں دن کیا جائے, یہ مستحب ہے, اور اس میں وہی شرائط ہیں, یعنی عقیقے کے جانور کی جو قربانی کے جانور کی ہوتی ہیں, کہ 1 سال کا ہو اور اس میں کوئی عیب نہ ہو. لڑکے کے لیے 2 بکرے اور لڑکی کے لیے 1 بکری.
ٹھیک.
اگر لڑکے کے لیے 1 بکرا بھی کر دیا, 1 بکری بھی کر دی, پھر بھی عقیقہ ہو جائے گا.
ٹھیک.
رہا تعلق اس کے گوشت کا, تو اس کے گوشت کا حکم یہی ہے کہ بہتر یہی ہے جس طرح قربانی میں گوشت کے 3 حصے کیے جاتے ہیں, تو اس کے بھی 3 حصے کیے جائیں, 1 اپنے لیے, 1 غربا کے لیے, 1 رشتے داروں کے لیے. یا یہ بھی کر سکتے ہیں کچا ہی تقسیم کر دیں, یا پکا کر لوگوں کی رشتے داروں کی دعوت کر کے ان کو کھلا دیں.
صحیح.
ہر صورت جائز ہے, اور اس کا گوشت سب کھا سکتے ہیں.
صحیح.
والدین بھی, دادا دادی بھی, نانا نانی سب کھا سکتے ہیں.
قربانی کے گوشت والے ان
کو جائز ہے.
اچھا, یہ سے عقیقے کے حوالے سے آپ نے فرمایا کہ بکرا بکری جو بھی, تو بعض ایسے بھی غریب ہوتے ہیں, تو کیا کوئی ایسا ہے مزید اس سے کم حیثیت ہو کسی کی, تو وہ بکری سے کم مثلا مرغی ذبح کر کے عقیقہ کرنا چاہے, تو کیا ہو جائے گا؟
دیکھیں اس طرح تو نہیں ہوگا, جو قربانی کے جانور ہیں
ٹھیک،
یعنی بکری یا پھر بڑے جانور میں حصہ ڈال لے، اونٹ یا قربانی میں بھی حصہ ڈال سکتا ہے، تو جو قربانی کے جانور ہیں اسی طرح وہی عقیقی کے جانور بھی ہیں،
ٹھیک ہے،
تو اس طرح مرغی وغیرہ ذبح کر دی یا کوئی رقم دے دی تو اس طرح عقیقہ
نہیں ہوگا،
نہیں ہوگا.
عقیقے کے حوالے سے بھی ایک پورا رسالہ موجود ہے امیر اہل سنت کا کہ عقیقے کے بارے میں سوال جواب، تو اس کو حاصل کر لیں گے. تو مزید یہ آپ کو اس لیے بھی ہم عرض کرتے ہیں کہ بعض اوقات اب ایک سوال جیسے ہوا اس کا جواب مل گیا لیکن یقیناً اس کے اندر اور بھی باتیں ہیں، تو اس لیے آپ کو اس طرف ہم اشارہ کر دیتے ہیں کہ فلاں مقام پر یہ چیز موجود ہے، اگر آپ حاصل کر لیں گے تو انشاءاللہ تعالی مزید آپ کو معلومات حاصل ہو جائے گی. اچھا، رہن کے حوالے سے گفتگو ہماری چل رہی تھی، اب یہ ارشاد فرمائیں کہ اب مثال کے طور پہ کسی نے کوئی چیز لی اور رہن کے حوالے سے ترکیب بنائی گئی، اب مکان ہے یا اس نے خود ہی کہہ دیا کہ میرا مکان ہے آپ اس میں رہ لیں یا میرا کھیت ہے آپ اس کو استعمال کر لیں، تو کیا فرمائیں گے آپ؟
دیکھیں، اس شرط پر اگر قرض دیا ہے
صحیح
کہ آپ، میں جب تک آپ کا قرض ادا نہ کروں آپ میرا یہ مکان اس میں رہیں، یعنی فری میں مفت رہیں، یا میرا کھیت یا میری زمین ہے آپ اس کو استعمال کرتے رہیں، کھیتی باڑی کرتے رہیں، جس طرح ہم آج کل ہمارے یہاں بہت عام ہے،
ٹھیک،
یعنی گھر اور یہ زمین یہ بطور رہن دی جاتی ہے، گروی کے طور پہ دی جاتی ہے، وہ قرض بیچارے کو ضرورت ہوتی ہے وہ قرض لیتا ہے،
صحیح،
وہ کہتا ہے بھائی ٹھیک ہے اپنا کوئی گھر یا کوئی زمین دے دو جب تک ہم استعمال کرتے رہیں گے، یا تو خود استعمال کرتے ہیں یا پھر وہ آگے وہ کرائے پر دے دیتے ہیں، اس کا کرایہ خود کھاتے رہتے ہیں، تو یہ صورت جائز نہیں ہے اور یہ حرام ہے اور اس یہ سود ہے سیدھا سیدھا، کیونکہ یہ قرض پر نفع والی صورت ہے،
صحیح،
اور حدیث میں آیا کہ ہر وہ قرض جو نفع کو کھینچے،
صحیح،
جس سے نفع حاصل ہو تو وہ سود ہوتا ہے. اب اس قرض میں شرط یہ رکھ رہے ہیں نفع کی کہ ٹھیک ہے جب تک میں تمہارا قرض ادا نہ کروں تو میرے مکان میں رہتے رہو،
صحیح،
میرا کھیت استعمال کرتے رہو، تو یہ رہن کی صورت میں تو داخل نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں اجارہ فاسدہ،
ٹھیک ہے،
یعنی اب جو ہے اس نے جو اپنا مکان دیا ہے یا اپنی اپنا کھیت دیا وہ مفت تو نہیں دیا، قرض کے عوض دیا ہے، ان مفت دینے پر راضی نہ ہوا، تو اس صورت میں اب جتنا عرصہ اس نے استعمال کیا ہے اس کے مکان کو، اس کے کھیت کو، اس کی زمین کو، تو اتنے عرصے کی جو اجرت مثل بنتی ہے، اس کے مطابق جو اجرت بنتی ہے وہ اس کو دینا لازم ہوگا،
ٹھیک،
اور دونوں پر توبہ لازم ہوگی کہ جو انہوں نے عقد کیا یہ ناجائز و حرام اور یہ سود ہے اور یہ ہمارے یہاں بہت زیادہ رائج ہے، ٹھیک ہے، اس سے لازمی طور پر بچنا چاہیے. ہاں، ایک صورت اس میں یہ ہوتی ہے کہ اگر یہ کریں، پر ٹھیک ہے قرض دے دیا اور زمین دے دی اجرت پر،
ٹھیک،
مکان دے دیا بھائی تم اس کی یہ اجرت ہوگی،
ٹھیک ہے،
اور وہ اجرت جو ہے وہ قرض سے منہا ہوتی رہے، اب جب قرض ختم ہوگا وہ اس کو لوٹا دے گا،
صحیح،
تو یہ صورت جائز ہے، اجارے والی صورت ہے،
صحیح ہے،
تو اس طرح نہیں ہو سکتا کہ قرض اپنی جگہ کھڑا رہے اور وہ فری میں جو ہے اس مکان میں رہتا رہے، اس کی زمین استعمال کرتا رہے، تو یہ ناجائز ہوگا، سود ہوگا، اور اسے اتنے عرصے کی جتنا عرصہ اس نے اس زمین اور اس مکان کو استعمال کیا ہے اس کی اجرت اس پر لازم ہوگی.
اچھا، اس میں ایسا ہو سکتا ہے کہ مثال کے طور پہ عرف کے مطابق دو کمروں کا جو فلیٹ ہے اس کا 10,000 روپے کرایہ چل رہا ہے، اب یہ کہے کہ ٹھیک ہے ابھی آپ مجھے قرض دے دیں میرے فلیٹ میں آپ رہیں، 5,000 روپے آپ کرایہ دے دیجیے گا جبکہ عرف 10,000 چل رہا ہے،
یہ بھی جائز نہیں ہے. پھر ایسا بھی آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ زیادہ ایڈوانس لے کر
ہاں
کم کرایہ رکھتے ہیں، یہ تو بہت ہے ہمارے یہاں، تو یہ بھی سود والی صورت ہے، کیونکہ یہ ایڈوانس جو ہے یہ بھی قرض کے حکم میں،
صحیح،
اس کو بھی لوگ گروی کا نام دیتے ہیں، گروی پر مکان لینا، تو مراد یہی ہوتی ہے کہ زیادہ ایڈوانس لے کر کم کرایہ لینا،
صحیح،
تو اب وہ زیادہ ایڈوانس لے رہا ہے تو یہ ایڈوانس اس نے واپسی کرنا ہوتا ہے،
صحیح،
تو یہ قرض ہے،
صحیح،
اور قرض پر جو ہے وہ نفع اٹھا رہا ہے،
صحیح،
قرض دینے والا کہ معروف اس کا کرایہ 20,000 ہے،
صحیح،
اس کے مطابق اور وہ 5,000 دے رہا ہے،
صحیح،
تو اس طرح یہ قرض پہ نفع والی صورت ہو جائے گی،
ٹھیک،
یہ جائز نہیں ہے اس سود کے حکم میں.
مدی چل کے ناظرین آپ غور فرمائیے کہ اس طرح کی کتنی صورتیں ہمارے معاشرے کے اندر رائج ہیں جو کہ سود اور حرام کی طرف چلی جاتی ہیں، لیکن اب اس کو عدم توجہ کہیں، لا علمی کہیں، کیا کہیں، آپ خود ہی فیصلہ کر لیں۔ میرے خیال میں تو یہ کہنا زیادہ بہتر ہوگا کہ لا علمی ہے کہ دنیا کے علوم و فنون سیکھے جاتے ہیں، لیکن بہت ساری ایسے معاملات ہیں جو ہم کرتے ہیں بلکہ کر گزرتے ہیں اور ہمیں اس کا علم بھی نہیں ہوتا۔ ہونا یہ چاہیے کہ کوئی بھی نیا کام کب جب کرنے نکلیں تو اس سے پہلے شرعی رہنمائی لیں، علماء اہل سنت سے رجوع کریں۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کا یہ شعبہ دارالفتاء اہل سنت، اگر میں یہ کہوں کہ شب و روز آپ کی خدمت کے لیے موجود ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ یعنی آپ دیکھیں اس وقت بھی رات ہو رہی ہے نا، سورج تو غروب ہو چکا، لیکن یہ خدمت ہی ہو رہی ہے کہ اس وقت ایک اہم موضوع پہ گفتگو ہو رہی ہے، آپ کی کالز کو شامل سلسلہ کیا جا رہا ہے، تو یہ آپ کی خدمت کے لیے موجود ہے۔ جو بھی نیا کام کریں یا کر رہے ہیں جس میں آپ کو اشکال پیدا ہوتا ہے، آپ تشریف لائیں، انشاءاللہ عز و جل شرعی رہنمائی آپ کو دی جائے گی اور پھر جو بھی صورتیں ہوں گی اس حوالے سے اس کا حکم بھی بیان کر دیا جائے گا۔ مزید کال ہم شامل کرتے ہیں۔
سوال یہ ہے کہ رہن کے متعلق، اگر جو بندہ کوئی زمین وغیرہ رہن رکھا دیتے ہیں نا بعض لوگ، جس میں آل وغیرہ چلانا ہوتا ہے، یہ بعض لوگ جہاں پر گھاس وغیرہ کاٹتے ہیں، لکڑی وغیرہ ہوتی ہیں، یہ مختلف زمینیں وہ رہن رکھا دیتے ہیں، اب رہن رکھانے کے بعد وہ جس نے قرض دیا ہوتا ہے تو وہ انتظار کرتا رہتا ہے، بھائی اب میرے کو پیسے دے دو تاکہ میں آپ کی زمین آپ کو واپس کر دوں، تو وہ بے فکر ہو جاتا ہے قرضہ لے کر، تو اس طرح اب وہ بیچارہ کیا کرے جس نے قرض دیا ہے، اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اب اس کے زمینوں سے وہ چیز کوئی اپنے استعمال میں لا سکتا ہے یا نہیں لا سکتا؟
اسے میرے ذہن میں یہ سوال بھی آیا تھا کہ اس کا کوئی ٹائم فریم بھی بنایا جائے گا، مثال کے طور پہ بھائی آپ مجھے قرض دے دیں اور یہ رہن میں نے آپ کے پاس جو چیز گروی، چھ مہینے کا ٹائم، اب چھ مہینے گزر گئے، نہ وہ اپنی چیز اٹھا رہا ہے نہ قرض واپسی دے رہا ہے، جیسے یہ ان کا سوال بھی اسی طرح کا ہے کہ زمین بھی نہیں لے رہا وہ اپنی۔
دیکھیں قرض میں اگر کوئی میعاد بھی رکھی جائے نا،
ہاں،
تو میعاد ہوتی نہیں ہے،
ٹھیک،
یعنی اس نے کہا ٹھیک ہے قرض دیا اور کہا ایک سال کے بعد لوٹا دینا، وہ دوسرے دن بھی مطالبہ کر سکتا ہے،
صحیح،
یعنی شرعی طور پہ اس کو یہ حق حاصل ہے
کہ دوسرے اپنا قرض،
جی، اور رہن رکھوانے سے اب یہ کوئی ضروری نہیں ہوتا، یعنی اس کو پھر بھی یہ حق حاصل ہوتا ہے وہ اپنے قرض کا مطالبہ کرے،
ٹھیک،
ایسا نہیں اب وہ اپنی زمین اس نے دے دی ہے، ٹھیک ہے، اب وہ اس کو استعمال کرتا رہے یا استعمال نہ بھی کرے، بالفرض ویسی رکھی ہوئی ہے، تو اب وہ اس کا مطالبہ نہیں کر سکتا، ایسا نہیں ہے کہ وہ بالکل مطالبہ اپنے قرض کا کر سکتا ہے۔ اب یہاں یہ وہ فوری اس سے مطالبہ کرے، ٹھیک ہے، لیکن اس کے عوض اس کے زمین کو، جیسے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہل بھی چلاتے ہیں اور استعمال کرتے ہیں، تو اس کے بس ان کی زمین کو استعمال نہیں کر سکتے،
صحیح،
اور جیسے میں نے کہا کہ ہمارے ہاں عرف یہی ہے کہ زمین یا مکان اسی طور پہ رہن دیا جاتا ہے کہ استعمال کریں گے، جب تک میں تمہارا قرض ادا نہیں کر رہا تو میری زمین کو استعمال کرتے رہو،
صحیح،
تو یہ صورت جائز نہیں ہوگی۔ ویسے زمین رہن رکھوانا تو جائز ہوگا،
صحیح،
لیکن اس کو استعمال کرنا جائز
نہیں
ہوگا کیونکہ عرف ہمارے ہاں یہی ہے۔
اچھا ایسا ہو سکتا ہے کہ مثال کے طور پہ، یہ تو آپ نے بالکل واضح ایک بات ارشاد فرما دی کہ یعنی قرض والا تو وہ اب دوسرے دن بھی تقاضا کر سکتا ہے، اب ٹائم پیریڈ مطلب بنا کے بھی چھ مہینے تک میں آپ کے قرض واپسی کر دوں گا، اب چھ مہینے پورے ہو گئے اور قرض جو ہے واپس نہیں کیا، تو کیا آج ہم یہ طے کر سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے اب میں کرایہ اب جو عرف کے مطابق ہے وہ سیٹ کر لیں یا کم کر لیں اور اب میں اب آپ کا گھر استعمال کرتا ہوں؟
اجرت پہ دے دیں،
صحیح،
ٹھیک ہے، وہی عرف کے مطابق،
صحیح،
عرف کے مطابق جو ہے، اب اجرت مسئلہ یہاں، اجرت کون دے گا؟ قرض دینے والا دے گا،
صحیح، ہاں وہی دے گا تاکہ اس کے قرض اتر جائے، یعنی یوں منہا ہو جائے اس میں سے،
ہاں ایسا ہو سکتا ہے، صحیح. یعنی اب
ہم جائز صورت ہی ایک بنا رہے ہیں،
سمجھ گئے آپ کی بھائی، یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہ اس کی زمین کو مثال کے طور پہ ایک سال کی میعاد پر اس نے
دیا
اور اب وہ اس کو اجرت پہ لے لے،
صحیح،
ایک سال کی اجرت پہ لے لے اور وہ ایک سال کا ٹھیکہ ہو گیا،
ٹھیک ہے،
یعنی یہ سمجھے،
ہاں
اب وہ جو ہے وہ اسی میں ہی وہ کٹتا رہے،
کٹتا رہے اس کے پیسے،
یا جیسے مکان لے لیا تو ماہانہ کرایہ رکھ دیا،
صحیح ہے،
ٹھیک ہے،
ٹھیک ہے،
تو ماہانہ کرایہ رکھ دیا تو اس صورت میں بھی اگرچہ وہ کرایہ کم بھی ہو،
صحیح،
تو اب ماہانہ کرایہ رکھ دیا اور وہ کرایہ اس قرض میں سے منہا ہوتا رہے گا تو یہ صورت جائز ہوگی،
ٹھیک،
لیکن قرض اپنی جگہ کھڑا رہے، ٹھیک ہے، اور یہ پھر اس طرح کم کرائے پر لے گا تو یہ صورت جائز نہیں ہوگی،
ٹھیک ہے،
اور اس سے کم، لیکن اب قرض اپنی جگہ نہیں ہے، یہی سمجھا جائے گا یہ پیش کی اس نے اجرت دے دی،
صحیح،
یعنی مکان کا ایک سال کا کرایہ اس نے پیش کی دے دیا ہے،
صحیح،
اور ماہانہ جو کرایہ مقرر کیا وہ اسی میں سے کٹتا رہے گا،
صحیح،
یہ صورت بھی جائز ہے۔ دیکھیں یہاں دو صورتیں بیان ہوئی ہیں،
صحیح،
ایک تو یہ کہا تھا کہ ایڈوانس زیادہ لے کر کم کرایا لینا,
ٹھیک ہے,
یہ ہے سود,
ٹھیک ہے,
کہ ایڈوانس قرض اپنی جگہ باقی ہے. اور اگر اس نے پہلے سے قرض دے دیا,
ٹھیک ہے,
اور کہا کہ بھائی تمہاری زمین میں اجرت پہ لے لیتا ہوں,
صحیح,
اور یہ کرایا ہوگا اور اس میں سے اس قرض میں سے کٹتا رہے گا,
کٹتا رہے گا,
جب قرض ختم ہو جائے گا تمہاری زمین یا مکان تمہیں واپس کر لوں گا, یہ صورت جائز ہے,
ٹھیک ہے.
تو ناجائز صورت وہ والی ہے کہ ایڈوانس لے لیا,
زیادہ
ایڈوانس لے لیا, اور زیادہ ایڈوانس لینے کی وجہ سے اس نے کرایہ کم رکھا, وہ اس میں سے ایڈوانس میں سے کٹتا نہیں,
وہ تو ایڈوانس باقی
رہتا, باقی رہتا ہے,
صحیح,
وہ قرض کی وجہ سے نفع ہو رہا, تو اس صورت میں یہ ناجائز ہوگا.
ٹھیک جی, آخری کال ہم شامل سلسلہ کریں گے.
محمد محمود بات کر رہا ہوں شیخوپرا. حضور میرا یہ سوال ہے کہ صدقہ دیتے ہیں کچھ اس طرح سے کہ انڈا وار کر دے دیا, یا کوئی اس طرح کچھ چیزیں وار کے عورتیں دے دیتی ہیں یا چھت پر پھینک دیتی ہیں, کیا ایسے صدقہ ہو جاتا ہے؟ اس کا اصل طریقہ بتا دیں.
جی یہ ہوتا ہے, چیزوں کو ضائع کیا جاتا ہے اس میں, مطلب انڈا بالکل صحیح ہے, کھا سکتے ہیں لیکن پھینکتے ہیں اس کو.
اس طرح مال کو ضائع کرنا تو جائز نہیں ہے, گناہ ہے. صدقہ یہی ٹھیک ہے, اس کے سر سے جو ہے وہ گمایا جاتا ہے, اس میں کوئی حرج نہیں, اور پھر وہ کسی کو دے دیں, کسی غریب کو دے دیں, ٹھیک ہے نا. اسی طرح گوشت وغیرہ کا صدقہ ہوتا ہے, وہ بھی کسی غریب کو دے دیں, یعنی چیل کووں کو کھلانے سے بہتر یہ کسی غریب کو دیں.
صحیح,
اور صحیح جی اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے لکھا ہے کہ یہ چیل کووں کو جو کھلاتے ہیں
یہ بھی,
تو اس طرح صدقہ نہیں ہوتا.
صحیح,
تو اس کے بجائے جو ہے کسی غریب کو, مستحق کو جو ہے وہ گوشت وغیرہ دے دیا جائے, کہیں اس کو پھینکا نہ جائے, یعنی جہاں مال ضائع ہوتا ہو, تو یہ جائز نہیں ہوگا. تو اس طرح کا کسی کو دے دیا, کسی غریب وغیرہ کو دے دیا, تو اس صورت میں صدقہ ہو جائے گا.
مدینہ شریف کے ناظرین, غربت بہت ہے, ایک تعداد ہے جو انڈے گوشت کھانے کے حوالے سے بھی محروم ہے. آپ صحیح مستحق کو تلاش کر کے اس کو دیں گے, اس کے دل سے جو دعا نکلے گی نہ جانے کتنی بلائیں ٹل جائیں گی. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ عزوجل آج کا ہمارا یہ سلسلہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے, جو سنا ہے جو سیکھا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
گزارے کیسے زندگی, آؤ علماء سے پوچھ لے, آئے جو مشکل پیش کوئی, آؤ علماء سے پوچھ لیں.